اور اندر کا حال خدا جانتا ہے، لیکن اپنے اس قول کی وجہ سے وہ اپنی جان بچا جائیں گے۔ اگلی حدیث حضرت ابو معبد مقداد ابن اسد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ فرمائیں اگر میری ملاقات کسی کافر سے ہو جائے اور ہم آمادہ جنگ ہو جائیں، وہ میرے ہاتھ پر تلوار مار کر اس کو کاٹ ڈالے، پھر وہ ایک درخت کی پناہ میں آ کر کہے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ، اس کے لفظ کے کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اسے نہ قتل کر۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے بعد اس نے اسلام لانے کے کلمات کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو وہ تیرے اس مقام میں متصور ہوگا جو کہ تجھے اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل ہے، اور تجھے اس کا وہ مقام حاصل ہوگا جو اسے اس کلمے کے کہنے سے پہلے حاصل تھا، یعنی اس کو قتل کرنا جائز تھا۔ اس حدیث میں بھی ایک بہت بڑا اصول ہمیں دیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک فرضی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ مثلا میں اور ایک شخص ہے جو کافر ہیں، دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے، یعنی مثال کے طور پر میدان جنگ میں ہیں۔ اب وہ کافر شخص جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں ایسا ہوتا بھی تھا۔ ایسے میں اس دوران وہ شخص میرا ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے اور کاٹ کر کسی درخت کے پیچھے جا چکتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا اب میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس نے اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو وہ شخص پھر یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہو، اور ہو سکتا ہے اب وہ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، تو آپ نے پھر بھی اس کو یہی حکم دیا کہ نہیں، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا میٹر یہ جج کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس نے یہ کلمہ صرف جان بچانے کی خاطر، خوف سے بچنے کے لیے پڑھا ہے، یا پھر واقعی حقیقی معنوں میں دل سے پڑھا اور دل سے مسلمان ہو گیا ہے۔ کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کلمہ ہے۔ معلوم نہیں کس لمحے دل پلٹ جائے اور پھر انسان مسلمان ہو جائے، اور دوسرا شخص صرف اس لیے اس کو قتل کر دے کہ اس کا یہ خیال ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ اس نے ظاہری طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہو۔ تو آپ نے بہت سخت الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم اس کی جگہ شمار ہوگے اور وہ تمہاری جگہ شمار ہوگا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم کافر قرار پاؤ گے اور وہ مسلمان ہوگا، یہ معنی نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وارثوں کے لیے تجھے قتل کرنا درست ہوگا۔ یعنی ویسے تو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ میں تو اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ مسلمان سے نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن اگر ایسے موقع پر جبکہ وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا، تو اب اس کے وارثوں کا حق ہو گیا کہ وہ تم سے بدلہ لے سکیں۔ اور یہ جو کہا کہ تجھے اس کا مقام حاصل ہو گیا، یعنی تو اس کی جگہ متصور ہوگا، یعنی کہ پھر تیرا جرم بڑھ جائے گا، یہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید کے بارے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 8-10 سال کے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال گئے تو ان کے قبیلے کے اوپر غارت پڑی۔ عربوں کے ہاں لڑنا ایک شغل تھا، ایک دوسرے کے اوپر غارت گری ڈالتے۔ جب ایک قبیلہ طاقتور ہو جاتا تو وہ اپنے سے کمزور کو دبا لیتا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کا مال متاع چھین لیتا، عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیتا۔ تو حضرت زید کے قبیلے کے اوپر کسی قبیلے نے اسی طرح غارت گری کی، اور بہت سے لوگوں کو پکڑنے کے ساتھ ان کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ ان کو لے جا کر انہوں نے طائف میں بیچ ڈالا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن ہزام تھے، انہوں نے اسے خرید لیا اور پھر اپنی پھپھو کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تو اس موقع پر حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ لیا اپنے لیے، حضرت خدیجہ نے ان کو دے دیا. اس اثناء میں ہوا یہ کہ ان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لہذا وہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے. ایک ان میں سے حضرت زید کے چچا تھے اور ایک والد تھے. انہوں نے کہا آپ زید کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. آپ نے فرمایا زید اب چھوٹا بچہ نہیں ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں اس کا کوئی فدیہ نہیں لوں گا، اسے ساتھ روانہ کر دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. لہذا ایسا ہی ہوا، آپ نے زید کو بلایا، ان کے باپ اور چچا سامنے کھڑے تھے. آپ نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں ایک باپ ہے اور ایک چچا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو خوشی سے جا سکتے ہو، اور اگر تم رہنا چاہو تو خوشی سے رہ سکتے ہو. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اس انکار پر وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے یہ لگے کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، کیا تم غلام رہنا چاہتے ہو اور ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اخلاق کا جو اعلیٰ ترین مقام میں نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ لینے کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ ان کا کتنا سمجھدارانہ اور کتنا حکیمانہ فیصلہ تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً بہت خوشی ہوئی ہوگی، اور آپ ان کو لے کر قریش کے مجمع میں گئے. یہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع میں اعلان کیا کہ آج سے زید کو میں آزاد کرتا ہوں، اور آج سے زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کو بیٹے کا مقام حاصل ہو گیا. عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا بھی دراصل بیٹا ہی شمار ہوتا تھا. اس پر ہوا یہ کہ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، اور حضرت زینب نے پھر ان کو پسند نہیں کیا اور بالآخر طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس پر بہت ہنگامہ ہوا اور بہت اعتراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے. حالانکہ قرآن پاک میں واضح الفاظ موجود ہیں، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا تھا اس عورت سے. یہ وہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ پڑھا گیا. بہرحال تو انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. حضرت اسامہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیار تھا. ایک دفعہ حضرت اسامہ کہیں گر گئے، چوٹ لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کر کے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اسے نئے نئے کپڑے لا کے دیتے، اسے زیور پہناتے، اور اسی طرح ان کا دل بہلا رہے تھے. تو یہ حضرت اسامہ بن زید جو آپ کو نہایت پیارے تھے، یہ میں نے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آپ پھر حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سناتے تھے تو اس میں اپنے اور پرائے کی تمیز نہ کرتے تھے. اور دیکھیں آگے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جوہینا قبیلے کے چھوٹے قبیلے حرقہ کی طرف بھیجا، تو ہم صبح کے وقت ان کے تالابوں پر حملہ آور ہو گئے. میری ایک انصار کی دشمن قوم کے ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی. جب ہم اس پر غالب آ گئے، یعنی اسے مارنے کے قابل ہوئے، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. چنانچہ انصاری تو رک گیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو صرف اب جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے. جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ نے مجھے مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، تعجب ہے تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچاتے ہوئے کلمہ پڑھا، لیکن آپ نے فرمایا، تعجب ہے کہ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا. آپ اس کلمے کو بار بار دہراتے رہے، یعنی تعجب ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سرزنش کی اور اتنا شدت کے ساتھ اس کلمے کو دہرایا، تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز ترین حضرت اسامہ بن زید کو ایک دفعہ نہیں بارہا اس بات پہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام اس لیے ہوا تھا کہ اس شخص نے بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جان بچانے ہی کی خاطر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو وہ شخص جو پیدائشی مسلمان ہو اور بغیر کسی جرم کے اسے وہ گھر سے نکلے اور قتل کر دیا جائے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور اچانک آ کے حملہ آور ہو جایا جائے اور کلاشنکوفوں سے بھون ڈالا جائے بغیر کسی جرم کے, یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. ہم تو پھر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھتے ہوں اور آپ سے محبت کرتے ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں تو کم از کم آپ کی اتنی سی بات کا ہی لحاظ اور پاس رکھیں اور ہمارے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہ ہوں. لیکن افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ کشت و خون اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. جس تیزی کے ساتھ ملک میں شیعہ سنی فسادات پھیل رہے ہیں یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہت افسوس کا مقام ہے. اور اس میں اسلام کے لیے بھلائی اور اسلام کی خدمت کا کوئی پہلو نہیں, یہ اسلام دشمنی ہے سراسر. اور اسلام اس چیز کی کہیں بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ اس کی رائے آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہے یا اس کا دین کا تصور آپ کے تصور کے مطابق نہیں ہے. جہاں بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے اعمال جیسے کیسے بھی ہوں, ہاں حق الاسلام کے ساتھ کہ وہ قاتل ہو تو اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں یا وہ باغی ہو تو اور بات ہے, وہ بھی قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں کہ اگر آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا تو آپ خود بندوق اٹھا کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالیں. نہیں, وہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خود سے خود انتقام لے لیں. وہ بھی معاملہ عدالت کے سپرد ہوگا اور انصاف وہاں سے ملے گا. لیکن ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اسلام کے خادم ہونے کا دعویٰ کریں اور اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کرام سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور پھر عملی طور پر ہم ایسے کام بھی کریں تو اس کی گنجائش اسلام میں تو کہیں نہیں ملتی. لیکن یہ حالات کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس اتنی معمولی تعلیم بھی نہیں اسلام کی. میرا نہیں خیال یہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور یہ ارشادات اور یہ تعلیمات کبھی سنی بھی ہوں گی. اس لیے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اس نے کلمہ پڑھا اور تو نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا, یا رسول اللہ, اس نے کلمہ صرف ہتھیار کے خوف سے پڑھا کہ میرے وار سے بچنے کے لیے. آپ نے فرمایا, کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر جان لیا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ شخص جو کل تک کافر تھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا اور قتل کر دیا گیا اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اسامہ بن زید جو آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں اور آپ کے عزیز ترین محبوب ترین ہیں آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پھر کیسے نصیب ہوگی ان لوگوں کو جو آپ ہی کی تعلیمات کے خلاف سب کام کرتے پھر رہے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں لہذا ہم تو چھوٹے ہوئے بخشے ہوئے. معلوم نہیں یہ انہیں کس نے تعلیم دی. آپ نے فرمایا, کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا, اندر سے کھول کے دیکھا تھا کہ وہ صحیح مسلمان ہے یا نہیں؟ اس بات کو آپ بار بار دہراتے رہے, کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جب بار بار سنی تو میں نے آرزو کی کہ میں آج کے دن مسلمان ہوتا اور میری زندگی میرے نامہ اعمال پر یہ گناہ موجود نہ ہوتا, یہ غلطی موجود نہ ہوتی. اگلی حدیث حضرت جندب بن عبداللہ سے ہے, رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی لشکر کو مشرکوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجا, چنانچہ ان دونوں کا مقابلہ ہوا. مشرکین میں ایک آدمی تھا, جب وہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کو قتل کر دیتا, یعنی جس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا اسے ختم کر دیتا. یہ صورت حال دیکھ کر کے, مطلب ایک شخص ہے جو جس کو دیکھتا ہے اسے مار ڈالتا ہے, یہ صورت حال دیکھ کر اسلامی لشکر کا ایک آدمی موقع کی تلاش میں رہا کہ بے خبری میں اسے قتل کر دے. ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ انسان اسامہ بن زید ہے, یعنی جنہوں نے اس شخص کو تلاش کیا. جب اس نے اس پر تلوار بلند کی تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا, لیکن اسامہ بن زید نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا, کیونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کر چکا تھا. تو خوشخبری دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ کی خدمت میں دراصل وہ خوشخبری لے کے پہنچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو بہت سے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا, اس نے آپ کو اس کے قتل کی کیفیت کا واقعہ سنایا. آپ نے اسامہ کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ تو اسامہ نے جواب دیا, یا رسول اللہ, اس نے مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کر رکھا تھا اور فلاں فلاں کو قتل کر ڈالا تھا. چند لوگوں کا اس نے نام بھی لیا, چند مسلمانوں کا, حضرت اسامہ نے. تو میں نے اس پر حملہ کر دیا. جب اس نے تلوار کو دیکھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تو نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ نے جواب دیا, جی ہاں. آپ نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا جواب دو گے؟ آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن تو اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حال میں کسی کلمہ گو کے اوپر تلوار اٹھانا اور اس کی جان کے درپے ہونا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شدید ترین جرم ہے. یعنی ان تینوں احادیث سے آپ واقع اور حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت اسامہ بن زید نے کن حالات میں اس کو قتل کر دیا. اس شخص کو قتل کیا کہ جو کئی مسلمانوں کا قاتل ہو چکا تھا, اس شخص کو قتل کیا کہ جو مسلمانوں کو درد و کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھا. لیکن صرف اتنی غلطی ہوئی کہ جب حضرت اسامہ نے بے خبری میں اس کو پا لیا اور اس کو قتل کرنے پہ قادر ہو گئے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سخت خفا ہوئے, اور جب حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری بخشش کی اب دعا کیجئے, تو آپ جواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اللہ اسامہ کو بخش دے. آپ بار بار اسی شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کا جواب کیا دے گا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کسی کا پڑھنا بہت بڑی بات ہے, اور کسی انسانی جان, اور وہ بھی کسی مسلمان ہونے والے, حالانکہ اس نے اسلام میں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ کیا ہو, کوئی بڑی قربانی نہ دی ہو, کوئی اس کا اسلامی بیک گراؤنڈ نہ ہو, صرف وقتی مسلمان ہو گیا ہو, خواہ وہ وقتی ہو گیا ہو, لیکن پھر بھی معاملہ اس کے ظاہر پر ہوگا, اس کے باطن پر نہیں, کیونکہ باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو معمولی بات سمجھتے ہیں, اور مسلمانوں کی جان لینا گویا دوسری نظروں میں کسی کتے بلی کی جان لینے کے برابر ہے. حالانکہ وہ, ان کا بھی حق ہے جینے کا, ان کو بھی بلا وجہ مارنے کا کوئی حق نہیں ہم کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت نے بلی بھوکی باندھ دی تھی, حالانکہ وہ بڑی نمازیں اور نفل پڑھتی تھی اور بڑی نیک عورت تھی, تو آپ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں جائے گی. کہ ایک بلی کو بھوکے مار دیا, یعنی ایک جانور کو بھی اذیت دینا شدید جرم ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان لینا اور اس کو ستانا اور اس کو خوف زدہ کرنا اور اس کے لیے جینا دوبھر کر دینا اور ملک میں فساد پھیلانا, یہ کتنا بڑا جرم ہے, کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا. آخری حدیث اس بات کی ہے, وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع. حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا, فرمایا کرتے تھے کہ عہد رسالت میں لوگوں کا بذریعہ وحی مؤاخذہ ہوتا تھا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی جاتی تھی کہ فلان شخص منافق ہے. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اب تو ہم تمہارے ظاہری اعمال پہ مؤاخذہ کریں گے. کہ جو عمل نظر آئیں گے انہی کے مطابق سزا جزا دیں گے. جس آدمی کے ہمارے سامنے اعمال اچھے ہوں گے ہم اس کو امن دیں گے اور اپنے قریب کریں گے, اور ہمیں اس کے پوشیدہ اعمال سے کچھ واسطہ نہیں, اس کے پوشیدہ اعمال کا محاسبہ اس سے اللہ تعالیٰ کرے گا. اور جو شخص ہمارے سامنے ظاہراً برے اعمال کرے گا ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی بات مانیں گے, اگرچہ وہ کہے گا کہ اس کے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہے, اس کی نیت بڑی اچھی ہے. کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حق پہنچتا تھا کسی کو جیسی چاہے سزا دیں, لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا. ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ظاہراً کس نے اچھا کام کیا تو اسے اس کی جزا دی جائے, اور ظاہراً کس نے برائی کی کہ اس کو اس پر پکڑ لیا جائے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں تو اس کی ابتدا خوشگمانی سے ہو, اچھے جذبات سے ہو, بدگمانی سے نہ ہو. لیکن اس معاملے کی ابتدا پھر مزید کس چیز پر ہوگی کہ کسی کے یہ کہنے پر نہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے, اس کے ظاہر پر کہ اس کا عمل کیسا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے اوپر منافق ہونے کا فتویٰ لگانا یہ جائز نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہتے پھریں کہ فلاں شخص ایسا اور فلاں ایسا. دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اگر ظاہر میں کوئی شخص یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی اور کوئی محبت نہیں, تو پھر انسان اس کے معاملات اور حالات کو دیکھ کر اپنی رائے اختیار کرے, لیکن دلوں کے حال پر کوئی کسی کو تان نہیں کر سکتا. اگلا باب ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا بیان, باب الخوف. قال اللہ تعالی وإیای فارہبون, ارشاد خداوندی ہے اور مجھی سے ڈرتے رہو. وقال تعالی ان بطش ربک لشدید, اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے, بہت سخت ہے, بہت شدید ہے. وقال تعالی وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ ان اخذه علیم شدید, فرمایا تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے, بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے. ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے, اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب خدا کے روبرو حاضر کیے جائیں گے, اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت, تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے, اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا. نیز فرمایا اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے. ویحذرکم اللہ نفسہ, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا, یعنی اسے کسی اور کی فکر نہ ہوگی. نیز فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتدع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے, جس دن تو اسے دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی, اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے, اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے مگر وہ مدہوش نہیں ہوں گے, نشے میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے, بلکہ عذاب دیکھ کر نشے میں نظر آ رہے ہوں گے. بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. نیز فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. نیز فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اس آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے, کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا, اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے, بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے. اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ وارد ہیں اور مشہور ہیں، ہمارا مقصد بعض آیات کی طرف اشارہ کرنا تھا سو ہم نے کر دیا، اور اس مضمون کی احادیث بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، لہذا چند احادیث یہاں ذکر کی جائیں گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک بہت ٹرینڈ عام ہے کہ جب کسی کو خدا رسول کی بات بتائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کا کام تو صرف ڈرانا ہے، ان کے ہاں تو خدا صرف ڈرنے کی چیز ہے، محبت کی چیز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں خوشخبری اور ڈراوے دونوں کی آیات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو بھی بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، دونوں پہلوؤں کے ساتھ بھیجا گیا، اور خوشخبری کی آیات اور احادیث کے ساتھ ساتھ ڈرانے والی احادیث اور آیات بھی بہت ہیں۔ لہذا ہمیں کسی بھی بات کو سن کر، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو صرف یہ نہیں کہہ دینا چاہیے اپنے دل کی جھوٹی تسلی کے لیے کہ مولویوں کا کام تو ڈرانا ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس بات کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں کہا کیا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ درست ہے تو اسے ماننے میں ہماری اپنی بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ تو فلاں تو ڈرانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، شاید اس سے خطرہ ٹل نہیں سکتا۔ اگر ہم اس معاملے میں کہ مولوی سنا رہا ہے مولویوں کو بلیم کرتے رہیں تو اس سے ڈر کم نہیں ہو سکتا، اس سے ڈرنے کی کیفیت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا۔ اس اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، خلقتک بیدی، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے خود بنائی اور اس کے اندر دل اور دماغ جیسی قوتیں اس نے خود رکھی، جو ہمارے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ ہم پر کیا اثر کرے گا اور کیا اثر نہیں کرے گا؟ اسی نے ہمارے لیے ڈرنے والی آیات بھی بھیجی اور اسی نے ہمارے لیے خوشخبری کی آیات بھی بھیجی۔ اسلام میں کسی صرف ایسے خدا کا تصور نہیں جو صرف محبت کرنے والا ہو، اسلام میں اللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفات موجود ہیں، بلکہ سورۃ یاسین آپ کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو ڈرے رحمان سے۔ صفت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا استعمال ہو رہی ہے، الرحمن، بہت رحم کرنے والا، لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، من خشی الرحمن، وہ رحمان ہے تو تم دلیر مت ہو جاؤ گناہوں پہ، وہ بخشنے والا ہے تو تم ڈٹائی سے گناہ مت کرو اور اس کے غضب کو دعوت مت دو، بلکہ اگر وہ رحمان بھی ہے تو بھی ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہ آخری حصے میں جو یہاں پر آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن کہیں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ مشفق، مشفق لفظ جو ہے اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ شفقت کرنے والا۔ عربی زبان میں شفقت کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں شامل ہے، اس کا ایک معنی شفقت کرنا اور ایک معنی ڈرنا بھی ہے، ایک ہی لفظ کے دو پہلو۔ تو گویا محبت وہی محسوس ہو سکتی ہے جہاں ڈر بھی ہو، اور آپ دیکھیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ روٹ نہ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ محبت کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی محبت یا دوسرے کے اچھے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں، تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، کہ اللہ کے معاملے میں کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، کہ خدا تعالیٰ ہے رحمان، ہے غفور الرحیم، لیکن کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ اے میرے بندوں میں غفور الرحیم ہوں، تم دل کھول کے گناہ کرو اور تم جو چاہو کرو۔ ہمیشہ جہاں غفور الرحیم کی بات ہوئی اس میں دراصل ایک طرح سے خبردار کیا گیا کہ وہ رحمت کرنے والا ضرور ہے، لیکن تمہارے اعمال اس قابل ہوں گے تو رحمت آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے کاٹنے سے موسم بدل جاتا ہے، کیوں؟ جہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، اس میں جاذبیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بارشوں اور ہواؤں اور بادلوں کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب اور بہت سی چیزیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ درخت کاٹ ڈالے جاتے ہیں، یعنی جن علاقوں میں وہ نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ سے وہاں پر موسمی تبدیلیاں اور کیفیات بدل جاتی ہیں، لیکن وہ زمین کی سطح کا جو بیلنس قائم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیفیت رحمت کی مختلف ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، زمین کی تبدیلی سے فضا میں تبدیلی کیوں آ جاتی، کہ ایک چیز بدلتی ہے تو دوسری، جب حرارت زیادہ ہوتی ہے تو برف پگھلتی ہے تو سیلاب آنے لگتے ہیں. تو یہ جو ہماری طبعی تبدیلیاں ہیں وہ بھی ایک چیز دوسرے کا، یعنی ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، ایک چیز کا سبب دوسرا اور دوسرے کا تیسرا اور پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسا جیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے، جیسا جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے، جیسا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسا ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر اور اس کے کرم بھی ویسے ویسے ہوتا چلا جاتا ہے. ہم جس چیز کے اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں ویسا ہی اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود کی، کہتے ہیں کہ صادق المصدوق، صادق سچ بولنے والے، المصدوق جنہیں سچا کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اس کی پیدائش کو نطفے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں پہلی حالت جس میں ایک انسان ہوتا ہے وہ 40 دن تک اس کو نطفہ کہا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر دیتا ہے جس کو پھر علقہ کہا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے جسے مزغہ کہا جاتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا. بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوگا کہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جائے گا اور وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے شروع کر دے گا، پس وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا. اور کچھ لوگ تم میں سے دوزخیوں جیسے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، پس وہ جنتیوں جیسے عمل شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو عام طور پر بہت غلط معنی میں لیا جاتا ہے اور اس سے عمل کی بجائے بے عملی کی راہیں کھولی جاتی ہیں. اس میں پہلی چیز تو جو بتائی گئی وہ یہ 3 سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے، 340 کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب 120 ڈیز ہوتے ہیں تو پھر روح پھونکی جاتی، وہ تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں. اس کے بعد تو ابارشن جو ہے وہ ایک نفس انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں آراء مختلف ہے، لیکن راجح رائے جو ہے وہ یہ کہ وہ بھی ایک لیونگ سیل ہوتا ہے جو بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے ختم کرنا جو ہے وہ بھی درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب 120 ڈیز گزر جاتے ہیں تو پھر انسان کی تقدیر اس کے پاس لا کے مقرر کر دی جاتی، لکھ دی جاتی، اور وہ کیا ہے، رزق، کہ کس کو کتنا ملے گا، اور انسان کو صرف کوشش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. رزق اللہ کے ہاں موجود ہے، اب کس کو کیا پتا کہ اس کا کتنا رزق ہے یہ نہیں بتایا گیا، لہٰذا ہر ایک سے کہا تم کوشش کرو اور مل جائے گا جو تمہاری قسمت میں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ رزق لکھا گیا ہے اور یہ موجود ہے اور تم کچھ نہ کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہو اور یہ تمہیں مل جائے گا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز تو موجود ہے اور تمہیں چھوڑ دیا گیا کہ چلو جاؤ اس کو ڈھونڈو. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی خاص علاقے میں بھیجا جائے کہ فلاں چیز اس علاقے میں موجود ہے، لکھ دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، ہے وہیں، جاؤ اس کو تلاش کرو، تو وہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ یہی موجود ہے، ملی جائے گی اگر ہے تو؟ نہیں، اس کو پانے کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. قرآن پاک میں بارہا اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ تقسیم اس کی اپنی ہے. ایک مرتبہ نہیں، بار بار قرآن پاک میں اس چیز کو دہرایا گیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. تمہارا کام کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے بس میں کیا ہے کہ وہ کوشش کرے، اور وہ جو لکھا ہوا اسے کوشش سے ہی تلاش کرے، کیونکہ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کوشش سے پائے گا وہ بھی جو اگرچہ لکھا ہوا ہے، اور انسان کی کوشش دیکھی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کوشش کے بعد ملے گا اتنا ہی جتنا اس کی قسمت میں، اس سے زیادہ نہیں وہ پا سکتا، کیونکہ اس کے لیے اس سے زیادہ کا حصہ نہیں، یہ تقدیر ہے. تقدیر کیا کہ اللہ کا اندازہ کہ ایک شخص کو بس اتنی لمٹ میں رکھا جائے، اس سے آگے وہ بڑھنے نہ پائے. یعنی اللہ تعالیٰ خود لمٹس مقرر کرتا ہے، خود اندازہ مقرر کرتا ہے اپنی ہر چیز کا، کہ اس کے اس کائنات اس زمین کا نظام نہ بگڑے. اگر ہر انسان کو اس معاملے میں آزادی دے دی جاتی کہ جو جتنا چاہے کر لے، تو پھر آپ دیکھتے کہ بہت سے ایسے لوگ جو عقل، سمجھ، سوچ، مہارت، جسمانی طاقت رکھتے ہوئے کچھ نہیں کما پاتے، تو ان کو بھی بہت کچھ کما لینے کی پھر ضرور موقع مل جاتا. ہم دیکھو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں بعض اوقات، جسمانی طاقت اور صحت کے لحاظ سے قابل رشک لوگ بعض اوقات کوئی کام نہیں کرنے کو پا سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کمانے والے اس سے کچھ فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کہ اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز نہیں ہو سکتے. تو یہ کس انسان نے کتنے لقمے کھانے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ انسان جتنی کچھ بھی کوشش کرتا وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ اس کے لیے مقرر کر دیا گیا. پھر کیا اس کی زندگی، وہ مقرر کر دی جاتی کتنے دن زندہ رہنا ہے اس کو، اور اس میں بھی ایک دن نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، اب کل جتنے دن دنیا میں رہے گا کیا کچھ کرے گا. یہ کیا چیز ہے اس کا، یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں رسی سے کہ اب یہ کچھ نہ کر سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، وہ پہلے سے ہی جانتا، لہذا وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے. اور چوتھی چیز اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا کہ یہ کیا ہوگا. پس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بعض لوگ تم میں سے اہل جنت جیسے عمل کریں گے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جائے گا کہ نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آ جائے گا اور خود بخود اس کی طرف مڑ جائے گا. یہ بات پڑھ کر کیا یہ اس سے ماننا نکلتا ہے کہ انسان عمل کرنا چھوڑ دے اور اچھائی کی طرف نہ بڑھے، کہ اگر میری قسمت میں جہنم میں جانا تو میں ابھی کیوں اچھے کام کر رہی ہوں، میں برے ہی پھر کروں؟ یہ تو اس کا معنی نہیں نکلتا. اس سے تو انسان کو مزید ڈرنا چاہیے کہ مجھے اپنی کسی نیکی پر نازاں ہونے کی ضرورت نہیں، اور کسی نیکی پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں، معلوم نہیں اختتام کیا ہوگا. اب اس موقع پر کیا کرے انسان کہ جب دوسری طرف یہ کہا کہ جنتیوں جیسے عمل کر دیتا ہے، اور پھر اگر اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص جہنمیوں جیسے عمل کر رہا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر اس پہ غالب آتا ہے، آخر میں جا کے کوئی اچھے کام ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی پیچھے جو واقعات پڑھے کہ ایک شخص کافر ہوتا ہے لیکن عین آخری لمحے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. لیکن اس سے کیا یہ ہے کہ اب انسان کچھ نہ کرے اور جدھر حالات کی موجیں اسے دھکیل رہی ہیں دھکیلتا چلا جائے، یہ نہیں ہے اس کا معنی. اس میں ایک اور حدیث بھی سامنے رکھ کے اس کے مفہوم کو اب آپ متعین کریں گے. دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. دوسری حدیث جو ہے وہ یہ کہ لا يرد القدر الا بالدعاء، تقدیر رد نہیں کی جا سکتی، تقدیر لوٹائی نہیں جا سکتی، تقدیر نافذ ہونے سے نہیں روکی جا سکتی، مگر دعا، دعا اس کو روک لیتی. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف سے تقدیر آ رہی ہوتی ہے، آسمان سے فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے دعا اٹھنے لگتی ہے، دونوں آپس میں ٹکراتی، ایک دوسرے سے جھگڑتی. وہ تقدیر کہتی ہے میں نے نافذ ہونا، دعا کہتی ہے واپس اٹھو، واپس جاؤ، نہیں آنا. جس میں قوت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی. اگر دعاؤں میں اتنی طاقت ہے اور دعاؤں میں اثر ہے، اثر انگیزی ہے، تو وہ واپس ہو جاتی، وہ نافذ نہیں ہوتی اگرچہ وہ موجود ہو. یہ میرا من گھڑت فلسفہ نہیں، یہ بھی موجود ہے. پھر یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یعنی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی خاتمے کو اچھا کر دیتے ہیں. پھر ہمیں یہ دعا بھی تو سکھائے گی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اے اللہ اچھا کر دے ہمارا انجام ہر کام میں، فی الامور کلہا، واجرنا من خزی الدنیا، اور بچا لے ہمیں دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الاخرہ، اور آخرت کے عذاب سے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائی. لہذا اس حدیث کو پڑھ کے نہ تو سست ہونے کی ضرورت ہے نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے. اور کس کو کیا پتا کہ اس کا آخری حصہ الگ ہے یا کون سا حصہ ہے کس میں وہ موجود ہے. کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ یہی ہمارا اینڈ ہو گیا. ہو سکتا ہے ہم نے ایک سال جینا, ہو سکتا ہے دس سال جینا, ہو سکتا ہے بیس سال جینا ہو. یہ چیزیں ہم سے چھپا ہی اس لیے گئیں, اور اسی لیے ہمیں منع کیا گیا مت جاؤ نجومیوں کے پاس, مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو تمہیں جھوٹ موٹ کی غیب کی خبریں دے اور تمہیں اس پر پریشان رکھیں. یہ چھپا اس لیے دیا گیا, آنکھوں سے اوجھل اس لیے کر دیا گیا کہ ہر شخص کو کس کام کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ عمل کرے, وہ کام کرے, وہ کوشش کرے, وہ تگ و دو کرے, وہ بھاگ دوڑ کرے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان واقعی غلطی کر جاتا ہے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دعا سے ہر طرح کا گناہ معاف ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پھر کوئی حجاب نہیں رہ جاتا. دعا ایسی چیز ہے, ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کر دیتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی نیت درست کرے کہ میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں, دوسرا یہ کہ عملی طور پر بھی کچھ کرے, تیسرا یہ کہ اگر اسے اس بات کا ڈر ہے کہ معلوم نہیں آخرت میں اس کو بدبختی لکھا گیا تو دعا مانگے کہ اللہ تو بدبخت نہ کرنا, تو خوش بختوں میں شامل کر دے. حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے جب دعا مانگتے تو کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی میں نامراد نہیں رہا. شقی یا بدبخت کا لفظ جو یہاں ہے وہی لفظ وہاں ہے, کہ اللہ جب تجھ سے مانگ لیا لم اکن بدعائک ربی شقی, تو فرض محال نعوذ باللہ اگر ہم بدبختوں میں لکھے بھی ہوئے ہیں تو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ آخر دم تک اچھے کاموں کی کوشش کرتے رہو, تو دعائیں مانگتے رہو, اللہ کے ساتھ التجائیں کرتے رہو. کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کی اتنی شدت کو جا برداشت کرے گا وہ. اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا, اتنی بپھری ہوئی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی, ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اتنی بکری ہوئی چیز, اتنی غضبناک چیز کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے تو بھر گی, وہ کہے گی ہے کوئی اور بھی, اور وہ تد او من ادبرا و تولا پکار رہی ہوگی, کھینچ رہی ہوگی, دھاڑ رہی ہوگی ہر اس شخص کو جو دنیا میں منہ موڑ گیا اور پیٹ پھیر گیا, پیچھے لپک لپک کے ایک ایک شولہ اٹھے گا اور کھینچ رہا ہوگا, خود لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہا ہوگا اپنے اندر. یعنی ایسی غضبناک چیز اور ایسی شدید چیز کہ جس کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اس کے 70,000 کنٹرول پوائنٹ ہوں گے, کہ جہاں اسے اس کے مقام پہ رکھا جائے گا کہ وہ اچھل اچھل کے اور بھڑک بھڑک کے وہ لوگوں کو پکڑ نہ لے, اور ایک ایک کنٹرول کے پوائنٹ پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اس غضبناک بلا اور آفت کو تھامے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک شیر بفر جائے یا ایک جانور بفر جائے کیسی تباہی کرتی ہے, تو کسی بھی خوفناک اور شدید چیز سے بڑھ کر شدید ہے وہ جہنم. اور اگر کوئی ایسی حدیث سنا دی جائے, حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے, تو لوگ کہیں مولویوں کو ڈرانے کے سوا کام کو نہیں, تو وہ اپنے گھر سے تو باتیں گھڑ کے نہیں بتاتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں تو صرف اس کا منہ بند کرنا چاہتے ہیں, خاموش تم کچھ نہ کہنا, ہمیں کہنا بھی نہ کہ یہ بات غلط ہے اور اس کا کوئی نتیجہ غلط ہو سکتا ہے, ہمیں خوب اطمینان کے ساتھ غلط کام کرنے دو. اگلی حدیث ہے, نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے قیامت کے دن دوزخیوں میں سے سب سے معمولی عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں دو انگارے ہوں گے, صرف دو انگارے, جس کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مارے گا, وہ گمان کرے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ تمام دوزخیوں میں سے کم تر عذاب والا ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دو انگارے صرف, ایک ایک تلی کے نیچے اور ایک ایک تلوے کے نیچے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تلووں کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ دماغ کے اوپر جا کے سکتے, جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ تو آپ نے دیکھو گا کہ لوگ اس کے پاؤں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے.